کہ حق اور باطل میں تمیز اور پہچان پیدا ہو، اور وہ خود حق اور باطل کو پہچان سکے اور ان دونوں میں تمیز کر سکے، تو قرآن کا سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کا پڑھنا، یہی ایک راستہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اب جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے یا قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے یا قرآن میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے یا قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن کی مجالس میں شرکت نہیں کرتے، قرآن کو چھوڑ کر دوسرے اوراد اور اذکار کو اور دوسری نوافل عبادتوں کو، اگرچہ وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، جو بدعت ہیں جن کا ثبوت اور وجود نہیں ہے، وہ تو گمراہی ہی گمراہی ہے. کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. یہاں تو بات ان چیزوں کی ہو رہی ہے جو ثابت ہیں، جائز ہیں، لیکن نوافل میں ہیں. ان کو اگر قرآن کو ترک کر کے یا قرآن کو کم وقت دے کے ان کو قرآن پہ فضیلت دی جائے گی، تو پھر حق اور باطل کی تمیز کی جو صفت ہے یہ انسان کے اندر نہیں رہے گی. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو اپنا لیتے ہیں اور قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اوقات کا زیادہ استعمال اس کتاب ہدایت کی خدمت میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حق و باطل میں تمیز کا خاص وقت عطا فرما دیتا ہے، اگرچہ ان کی باقی قابلیت بہت کم ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو باقی عبادات میں تو خوب وقت لگاتے ہیں، اس کتاب ہدایت کی طرف نہیں دیکھتے، ان کے اکثر اعمال میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بدعت کا عنصر سر فہرست موجود ہوتا ہے. عام آدمی بھی محسوس کر لیتا ہے کہ یہ چیز اور یہ رسمیں اور یہ عبادتیں اور یہ مجالس اور یہ بیٹھکیں، ان کا کوئی وجود شریعت میں موجود نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو صحابہ کو اپنے سامنے بٹھا کے اپنی اس مجلس میں، جس مجلس میں تزکیہ نفس ہوتا ہے، قرآن کو مقدم رکھتے ہیں. اور سلف صالحین کے ہاں بھی اس چیز کا معمول تھا کہ سر فہرست قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو سب سے پہلے وہ قرآن پڑھاتے اور سکھاتے تھے، قرآن کی تفسیر کا، مسائل کا درس ہوتا تھا، اس کے بعد پھر حدیث کا درس ہوتا تھا، اور حدیث کے درس کے بعد پھر سلف صالحین کی کتابوں کا درس ہوتا تھا، جس میں فکر آخرت اور آخرت کی ترغیب، ان مسائل کو بیان کیا گیا اور ان واقعات کو بیان کیا گیا تھا. تو ارشاد فرمایا کہ یہ فرقان ہے، یہ فرقان ہے کہ اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنے والا اور اس کتاب پر عمل کرنے والا حق اور باطل کو ٹھیک صحیح طریقے پہ پہچان سکتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. اور جو اس فرقان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے پاس پھر کوئی فرقان نہیں ہوتا. جس طرح سورہ نور میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ. نے اللہ کو اور اللہ کی اس کتاب ہدایت کو نور نہ بنایا، اور جس کے لیے اللہ نے اس بات کا فیصلہ بھی نہ کیا اس کے اعمال کی روشنی میں، تو پھر اس کے پاس روشنی کہاں سے آئی؟ نور تو اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض ومن لم يجعل اللہ له نورا فما له من نور. تو اگر اس کتاب کا نور کسی کے پاس نہیں ہے تو دوسری نورانیت سے کام نہیں چلتا اور کام نہیں بنتا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. وہی مسئلہ جو گزشتہ آیت میں تھا کہ تم میں سے جو شخص موجود ہو وہ روزہ رکھے، یعنی سفر میں نہ ہو. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یرید اللہ بکم الیسر. اللہ تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر. اور وہ تمہارے لیے سختی اور تنگی نہیں چاہتا. اگر بیماری کی حالت اور سفر کی حالت میں بھی اور نہ رکھنے اور روزہ رکھنے کی صلاحیت اور طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی ہر شخص پہ اگر روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا جاتا تو یہ عسر ہوتا، تنگی اور مشقت ہوتی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کبھی بھی تنگی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر. اور یہ بھی آسانی کہ روزہ صرف دن میں ہے، سحری اور افطار کا وقت، اس پہ تم نے روزہ رکھنا ہے. مغرب سے لے کے سحر کے وقت تک کا جو یہ مرحلہ ہے اس میں کھانے پینے کی اور دوسری مباح اور جائز اور حلال اشیاء اور اعمال کی تمہیں کھلی اجازت ہے. تو یہ بھی آسانی ہے. اگر یہ ہوتا کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا اور صرف 1 یا 2 گھنٹے کے لیے افطار کا وقت ملتا تو یہ بڑی مشقت والا کام ہوتا. یا یہ کہ اگر کوئی شخص کمزور ہے, لاغر ہے, بیمار ہے, مسافر ہے یا کسی کا عذر ہے, اس کے باوجود بھی اس نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہے, تب بھی یہ مشقت والا کام ہوتا. فرما یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ, تاکہ تم پورے کرو گنتی کو. اور گنتی مہینہ ہے کہ اگر 29 کے بعد چاند نظر آ جاتا ہے تو تمہارا مہینہ پورا ہو گیا, اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر 30 دن پورے روزے رکھ کر مہینے کی تکمیل کرو. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ, عِدَّة مہینے کا پورا کرنا ہے. اور وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر شکرانے کے طور پہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرو. اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا اور تمہیں صحت و عافیت سے نوازا اور تمہیں اس کی کبریائی کو بیان کرو. اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا اور تمہیں صحت و عافیت سے نوازا اور تمہیں اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق بھی دی اور اس مبارک مہینے میں قیام کی توفیق بھی دی, قرآن کے پڑھنے اور سننے کی توفیق بھی دی, دوسری نیکیاں کرنے کی توفیق بھی دی. تو اب اس اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کی تکبیر بلند کرو. مفسرین نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تکبیر سے مراد وہ تکبیر ہے جو شب عید میں نماز عید تک رہتی ہے. عید کا چاند نظر آ جائے تو پھر تکبیر بلند کرنا مسنون ہے. مسجد میں, بازار میں, گھر میں, راستے میں, ہر مقام پہ مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ تکبیر مسنون ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی, لیکن عورتیں اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گی, لیکن پست آواز کے ساتھ عورتیں بھی اپنے گھروں میں اور راستوں پہ اور ادھر ادھر چلتے ہوئے تکبیر بہرحال پڑھیں گی آواز پست کرتے ہوئے. اور مردوں کے لیے بھی مسنون ہے کہ وہ ہر مقام پہ تکبیر بلند کریں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو. اب چونکہ عبادات کا بیان شروع ہوا تو عبادات میں فرمایا کہ ایک بڑی اہم عبادت یہ بھی ہے کہ اس بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کی صورت کیا ہے. فرمایا کہ جس طریقے پہ روزے عبادت ہیں اور جس طریقے پہ دوسری عبادتیں ہیں, اسی طرح دعا بندے اور اس کے رب کے درمیان کا ایک تعلق اور واسطہ ہے, اور یہ بھی عبادت ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, دعا کے مسائل, اور یہ بھی 3 کیسٹ میں طویل دروس کو محفوظ کیا گیا ہے جس میں دعا سے متعلق تمام مسائل موجود ہیں کہ دعا کی تعریف کیا ہے اور دعا سے متعلق دوسرے تمام مسائل. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے, عَنِّي میرے بارے میں, فَإِنِّي قَرِيب بس میں بہت قریب ہوں. اور اس کے بارے میں ہم نے دعا کے مسائل میں بھی بیان کیا اور وسیلے کے مسائل میں بھی بیان کیا کہ سَأَلَ يَسْأَلُ, سَأَل ماضی ہے, يَسْأَل مضارع ہے, سوال کرنا, پوچھنا یہاں پہ ماضی ہے اور قرآن میں دوسرے مقامات پہ مضارع کا صیغہ ہے. يَسْأَلُونَكَ قرآن میں مختلف مقامات پہ لفظ ہے, يَسْأَلُونَكَ 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 يَسْأَلُونَكَ, ہر يَسْأَلُونَ کے بعد قُلْ کا لفظ آپ کو ضرور ملے گا. يَسْأَلُونَكَ کے بعد قُلْ کا لفظ ضرور ملے گا کہ اور یہ لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں, یعنی تجھ سے پوچھتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں مسئلے کے بارے میں, 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 قُلْ تو کہہ دے. لیکن قرآن میں ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں لفظ سؤال تو آیا ہے کہ تجھ سے پوچھتے ہیں، لیکن وہاں پہ قل کا لفظ اللہ تعالیٰ نہیں لایا، وہ یہ ایک جگہ ہے، یہ آیت نمبر 186. اللہ تعالی اپنی ذات کے بارے میں بندوں کے سوال کے جواب میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تک کو یہ کہنا گوارا نہیں کرتا کہ تم یہ کہو ان سے کہ تمہارا رب تو فلاں جگہ ہے، تمہارا رب تمہارے قریب ہے، تمہارا رب یہ کہتا ہے، تمہارا نہیں، بلکہ بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں خود جواب دیتا ہوں کہ فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے کمزور اور غیر صحیح ذوق کی بنا پہ وسیلے کو بیچ میں لے آئے کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، یا وسیلے کے ساتھ وہ توجہ سے بات کو سنتا ہے، یا وسیلہ ہو تو دل کے کانوں سے سنتا ہے اور وسیلہ نہ ہو تو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا ہے، معاذ اللہ، یا یہ کہ وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا، وہ مخصوص لوگوں کی سنتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وسیلے کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی چھت نہیں ہے تمہاری دنیا کی جس پہ تم سیڑھی کے بغیر چڑھ نہیں سکتے. بعض بے وقوف اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بھائی عجیب بات، تم دنیا میں کسی چھت پہ بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتے، تو کیا اللہ تعالیٰ اتنا گیا گزرا ہے، معاذ اللہ، اتنا بڑا رب، رب عظیم، اس سے تم یوں ہی براہ راست ملو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بھی اپنے لیے کچھ بندے ایسے مقرر کیے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی سفارشیں اور درخواستیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اللہ بعض درخواستوں پہ اوکے کر دیتا ہے اور بعض کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے یہ جو نیک بندے اولیاء اللہ ہیں ان کو درخواست دو، تم براہ راست کیسے درخواست دے سکتے ہو، تم تو گناہگار ہو، چھوٹے آدمی ہو، بہت بڑا ہے وہ. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم تو وہ ہیں کہ اگر کوئی شخص غلطی سے بھی اپنی زبان سے ہمارے نام کو پکارے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مجھے کیا چاہیے، اور میں تو وہ ہوں جو انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگے جاں اس سے بھی زیادہ قریب ہستی، پھر تم یہ کہو کہ وسیلہ ضروری ہے، اور وسیلہ تو اچھا ہے، وسیلے سے کیا ہوتا ہے، گناہ تو نہیں ہے نا، اللہ تعالی اس ذوق کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس ذوق کو پسند نہیں کرتا، تو تم کیوں اس ذوق کو پسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم براہ راست اسے پکارو، تم کیوں یہ چاہتے ہو کہ تم اسے براہ راست نہیں پکارتے؟ اللہ کا یہ ذوق ہے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی کو پکارے، بیچ میں کوئی وسیلہ نہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو، اس لیے کہ جس کا واسطہ پیش کیا جاتا ہے خواہ وہ سب سے بلند ہو، لیکن بہرحال مخلوق ہے، بہرحال مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کسی مخلوق کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے یہاں یعنی فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی فرمایا، بلکہ قل کا بیچ میں یہاں عمل دخل نہیں ہے، فرمایا کہ ہم خود جواب دیتے ہیں آپ کا جواب دینے سے پہلے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور ایسا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے اس کی پکار کو میں خود سنتا ہوں، میں نے ایسے نوکر اور خدم حشم نہیں رکھے ہوئے جو یہ دعا سن کے مجھ تک پہنچائے یہ فلاں کی دعا ہے، یہ فلاں کی دعا ہے، اور پھر مخلوق کے اندر یہ طاقت کہاں ہے، یہ صلاحیت کہاں ہے کہ وہ 10 ارب انسان ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں ارب ہاں انسان اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں پکارتے ہیں، کوئی عربی میں، کوئی اردو میں، کوئی کسی اور زبان میں، سب کی زبانیں سمجھنے والا کون، اور بیک وقت سب کی پکاریں سننے والا کون، مخلوق میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو نہیں آتی تھی، اور نہ عربی کے علاوہ دوسری کوئی زبان آپ کو آتی تھی. اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بلند کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑا بزرگ اور ان سے زیادہ اللہ کے قریب انسانوں میں اور کوئی نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سردار، سید اولین و آخرین ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ عربی کے علاوہ دوسری زبان نہیں سمجھتے، تو پھر مخلوق میں کون ایسا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ سب کی زبانیں سمجھتا ہے، سب کی پکاریں سنتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی؟ فرشتے ہیں، فرشتوں کو بھی اللہ اگر کسی بات کی سمجھ دے دے تو سمجھ دے دے، ورنہ انہیں کیا پتا کہ یہ کون سی زبان میں اللہ کو کس طریقے سے پکار رہا. آپ حرم جب جاتے ہیں اور جب طواف کرتے ہیں اور جب حرم میں ادھر ادھر گھومتے ہیں تو آپ کی سماعت پہ مختلف النوع اور مختلف الخیال اور مختلف الاصوات اور مختلف الالسنہ اور مختلف اللغات لوگوں کی آوازیں پڑتی ہیں کہ نہیں پڑتی؟ ہر ایک بندہ اپنی آواز میں اللہ کو پکارتا ہے. گزشتہ سب میں حرم میں تھا، طواف کے دوران پاکستان کے پنجاب کے دور دراز کی ایک عورت اپنی دیہاتی زبان میں اللہ سے راز و نیاز میں مصروف تھی. میں طواف کرتے ہوئے رک گیا اور کان لگا کے اس کے راز و نیاز سنتا رہا، اور پھر بے اختیار زبان سے یہ بات نکلی کہ سبحان اللہ، اے اللہ، تیرے سوا اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس بڑھیا کے اس راز و نیاز کو سمجھ سکے. یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا تھا، اللہ سنے گا، اللہ ہر حال میں سمیع و بصیر حی و قیوم ہے. اس لیے وہ واسطوں کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو. اس نے اوقات بتائے کن کن اوقات میں خاص طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس لیے فلیستجیبوا لی، میرے احکامات کو مانیں اور مجھے ہی پکاریں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ ان کو ہدایت مل سکے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ آیت نمبر 187 جس میں مزید روزوں کے چند مسائل اور اعتکاف کے مسائل کو بیان کیا گیا کہ احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام الرفث، روزے کی رات میں، الرفث بے حجاب ہونا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس. رفث سے مراد یہاں مباشرت ہے، تو فرمایا کہ روزوں میں رات کو اس بات کی اجازت تمہیں مل گئی کہ تم رات کے وقت اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، اس لیے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے ان کو تمہارے لیے لباس بنایا اور تمہیں ان کے لیے لباس بنایا. تم دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مودت، محبت، الفت، مباشرت، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں اور یہ فطرت کے مطابق ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھا اور اس چیز کو دیکھا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرنے لگے تھے. یہ سوچ آنے لگی تھی کہ یہ تو بڑی مشقت والا کام ہے، اور ایک مہینے تک مسلسل اپنی بیویوں سے دور رہنا مشقت اور بھاری کام ہے. تو اللہ تعالی نے تمہارے دل میں پیدا شدہ اس خیال کو جان لیا، اس لیے کہ دلوں کے چھپے ہوئے بھید اس کے سوا اور کون جان سکتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس چیز کو جان لیا. فتاب علیکم وعفا عنکم، بس اس نے تمہیں معاف کیا اور تم سے درگزر کیا کہ یہ بات خلاف فطرت نہیں ہے، اس لیے ہم تمہاری اس خیانت کو معاف کر دیتے ہیں. اور فوراً یہ حکم جاری کر دیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور یہ کہ فالآن باشروہن، بس اب تمہیں اس بات کی اجازت مل گئی کہ تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو. لیکن عقائد کی اصلاح کے لیے قرآن کسی بھی مقام پہ کسی بھی حکم کو یوں ہی معلق کر کے نہیں چھوڑتا. یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عبادت گزار بندے کا عقیدہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر مخلوق یا اسباب پہ آ جائے. اس لیے فرمایا کہ مباشرت یہ بات ضروری نہیں ہے کہ تم مباشرت ہی کو سب کچھ سمجھنے لگو, بلکہ اس بات کو کبھی نہ بھولو کہ مباشرت تو فطرتی عمل ہے, لیکن فیصلے مباشرت کی وجہ سے نہیں ہوتے, فیصلے فیصلہ کرنے والے کی طرف سے آتے ہیں. اس لیے وابتغوا, تلاش کرو, اسباب کو اختیار کرو. ما کتب اللہ لکم, وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, تو یہاں پہ اللہ تعالی نے اس چیز کو یوں بیان کیا کہ کہیں انسان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا نہ ہو اور وہ کہیں ٹھوکر نہ کھائے. اس لیے فرمایا کہ جو کچھ تمہارا کام ہے وہ تم کرو, اور اس کے بعد فیصلہ اور نتیجہ اس کو اللہ سے چھوڑ دو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ صبح کی سفید دھاری جب رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے تو پھر اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو, یعنی سحر کا وقت اور افطار کا وقت دونوں یہاں بیان کر دیے. وکلوا واشربوا, تم کھا پی سکتے ہو سحر کے وقت جب تک صبح نمودار نہ ہو, اور افطاری اس وقت کرو گے جب رات شروع ہو جائے یعنی سورج غروب ہو جائے. تو سحر اور افطار دونوں کو یہاں بیان کر دیا. اتم الصیام الى اللیل, لیل سے مراد عشاء نہیں ہے بلکہ لیل سے مراد مغرب ہے. مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے, مغرب کا آغاز ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے. رات سے مراد عشاء کا وقت نہیں ہے بلکہ رات سے مراد آغاز لیل ہے, اور آغاز لیل مغرب کے وقت سے ہوتا ہے. اس لیے اسلامی جو جنتری ہے تقویم ہے اس میں مغرب کے بعد سے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے, اور انگریزی تاریخ میں رات 12 بجے کے بعد سے دوسرا دن شروع ہوتا ہے. تو یہاں پہ الی اللیل سے مراد مغرب ہے. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, البتہ یہ پابندی برقرار رہے گی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص معتکف ہے, رمضان کے آخری عشرے میں وہ اعتکاف کی حالت میں ہے, اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, اس صورت میں اب بیوی کے ساتھ مباشرت منع ہے. اگر بیوی معتکف سے ملنے کے لیے آئے مسجد میں, یا معتکف کسی ضرورت کے لیے جس کے لیے گھر میں جانا جائز ہو اس ضرورت کے لیے گھر جائے, تو ان دونوں صورتوں میں بیوی کے ساتھ مباشرت بہرحال جائز نہیں ہے معتکف کے لیے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, مساجد مسجد کی جمع ہے. یہاں پر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا جا سکتا ہے. بعض لوگوں نے بیہقی کی اس روایت کو بیان کرنا شروع کیا ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اعتکاف صرف 3 مساجد میں بیٹھا جا سکتا ہے, مسجد حرام, مسجد اقصی اور مسجد نبوی. تو یہ چیز غلط ہے. اس بیہقی کی صحیح حدیث میں ان 3 مقامات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے, نہ کہ اعتکاف کو ان 3 مساجد میں مقید اور محدود کیا گیا ہے. اصل میں علم کی کمی ہونے کی وجہ سے لوگ عام طور پہ مسائل کو نہیں سمجھتے. جو نئے نئے فرقے پیدا ہوتے ہیں, تو ایک نئے فرقے نے اب یہ کہنا شروع کیا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں بیٹھا جا سکتا ہے, کسی اور مسجد میں اعتکاف نہیں ہوتا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں تو اللہ نے مساجد کو بیان کیا, یہ عام حکم ہے, لیکن حدیث نے اس حکم کو خاص کر دیا 3 مساجد تک. حالانکہ یہ چیز غلط ہے. پوری امت کا 1400 سال سے اس بات پہ اتفاق ہے اور اجماع ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ ہر وہ مسجد جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہے اس مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے. وہ جو حدیث ہے اس حدیث میں تین مسجدوں کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان تین مساجد میں اعتکاف بیٹھو, ان تین مساجد ہی میں اعتکاف بیٹھو. اس سے مراد فضیلت ہے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کہیں اعتکاف میں بیٹھا نہیں جا سکتا. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں. فلا تقربوها, ان کے قریب بھی مت جاؤ, یعنی ان کو مت پھلانگو. جو خطرے کا نشان ہوتا ہے حکومت کی طرف سے, وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ممنوع علاقہ ہے, یہ خطرے کا نشان ہے, اس کے قریب بھی مت جاؤ. اس لیے کہ جو آدمی قریب جاتا ہے اس کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اندر میں ٹانگ جھانک کروں, اور اس ٹانگ جھانک میں پھر وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ممکن ہے بعض حدود تمہاری سمجھ میں نہ آئیں, تو ان حدود کی حکمتوں کے بارے میں اور ان بحث مباحثے میں مت پڑو, بلکہ اللہ کی حدوں کے قریب بھی مت جاؤ. جو اللہ نے فرما دیا اس پر عمل کرو. كذلك يبين الله آياته للناس, اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات یعنی احکامات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بنے, تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے لگے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ.